فرشتوں کے بھی نبی، فرشتوں کے بھی نبی، پتھر کہتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ، درخت کہتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ، جانور کہتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ. ایک بدو سے آپ نے فرمایا مجھ پہ ایمان لائے گا؟ کہنے لگا نا. آپ نے فرمایا یہ درخت بولے تو ایمان لائے گا؟ کہنے لگا ہاں. تو آپ نے درخت کو اشارہ کیا، اقبلت الشجر تخد الارض خدا، درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آج اس کی ٹہنیوں نے سلام کیا. آپ نے فرمایا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تین مرتبہ درخت نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. مجمع زیادہ ہو گیا، صحابہ نے کہا جی منبر بناتے ہیں تاکہ سب آپ کو دیکھیں. فرمایا بنا لو. اس سے پہلے کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے. منبر بنایا گیا، آپ کا ادھر حجرہ مبارک، وہاں سے تشریف لائے جمعہ کا دن، یہاں کھجور کا تنا اور یہاں منبر. وہاں سے گزرے، کھجور کے تنے کو کراس کیا، پار کیا اور قدم رکھا منبر کے اوپر تو تنا، حدیث پاک میں ایسا ہے، حن حنین العشار، اتنے زور سے رویا کھجور کا تنا جیسے دس ماہ کی گابھن اونٹنی روتی ہے. رویا، حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ساری مسجد اس کے رونے سے گونج رہی تھی. آپ نیچے اترے اور اس کو یوں گلے سے لگایا اور یوں فرمایا کیا تو راضی نہیں کہ تو جنت کا درخت بنے، جنتی تیرے میوے کھائے؟ یہ سن کر وہ چپ ہوا، زمین پھٹی اور وہ غائب ہو گیا. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم احتضنہ لم یزل باقیہ لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اس درخت کو میں گلے سے نہ لگاتا تو قیامت تک میری جدائی پر روتا رہتا. اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا، ایسی شان والا نبی، ایسا نرالا نبی، ایسا انوکھا نبی. 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر شام تک درود و سلام پڑھتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں اور 70,000 فرشتے آتے ہیں اور صبح تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر درود و سلام پڑھتے ہیں. کوئی بھی نہ پڑھے، ارے کوئی نہ پڑھے، اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا، جاؤ میرے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ. فرشتوں کی گونج ہے آپ پر. سارے عالم کے نبی بن کر آئے، سارے نبیوں کے اخلاق لے کر آئے، سارے نبیوں کی مدد اور نصرت لے کر آئے. آپ ہمارے پاس عالمی طریقہ کامیابی کا لے کر آئے. جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بادل اترا، فغشیت ہو، بادل نے ڈھانک لیا میرے بچے کو، فغیبت ہو اور اسے غائب کر دیا، اور میں نے ایک آواز سنی توفو بھی دیکھا نہیں اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. حضرت نے موسیٰ علیہ السلام لڑنے لگی تھے، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کہا نہیں دیکھ سکتے. کہا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہا اچھا دیکھو، 70,000 پردے ہیں عرش کے اوپر، عرش کے اوپر 70,000 پردے ہیں. وہاں سے اللہ نے اپنے چہرے کے نور کی ایک چھوٹی سی تجلی کو متوجہ کیا، جالہ دکا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے. موسیٰ علیہ السلام جیسا کلیم پیغمبر 40 دن بے ہوش رہے، 40 دن ہوش نہیں آیا. اور اپنے حبیب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، بیت اللہ سے اٹھایا اور ایک قدم بیت اللہ میں اور دوسرا بیت المقدس، دو رکعت نماز پڑھائی اور پہلا آسمان، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرا آسمان، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرا آسمان، یونس علیہ السلام سے ملاقات، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھا آسمان، یونس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام سے ملے، چھٹا آسمان، موسیٰ علیہ السلام سے ملے، ساتواں آسمان، ابراہیم علیہ السلام سے ملے، پھر سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل علیہ السلام بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ آگے اب میں نہیں جا سکتا، میری بس. پھر عرش معلیٰ سے ایک تخت اتارا گیا، اس تخت پر آپ بیٹھے اور وہ تخت آپ کو لے کر اڑا. ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما قلب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. پھر اللہ نے اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ کوئی اتنا قریب نہ ہو سکا. تو بھائیو، اللہ سے کون جڑے گا؟ جو نبی کے طریقے پر آئے گا، جو محمد مصطفیٰ کے طرز پر آئے گا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف پہ آ گیا وہ کالا ہو کر بھی کامیاب، جو نہیں آیا وہ قریشی ہاشمی سید ہو کر بھی ناکام. ابو لہب قریشی ہاشمی سید لیکن جہنمی، کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب متب. اور بلال، بلال ابن رباح، باپ کا نام پتا ہے، دادے کا نام کو نہیں جانتا. پتلا جسم، لمبا قد، سر کے گنجے، موٹے ہونٹ اور چھوٹی آنکھیں، یہ ان کا حلیہ لکھا ہوا ہے. دنیا میں کیا عزت ملی؟ مسجد کے مؤذن بنے. مؤذن کسے کہیں؟ ہمیں کیا خبر؟ ہمیں تو پتہ ہے کمشنر صاحب کا اور جنرل صاحب کا اور ممبر صاحب کا، مؤذن کو ہم کیا جانے؟ سوچ بدلی، ذہن بدلے، فکریں بدل گئی. مؤذن وہ ہے لا یدود فی قبره، جسے قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی. بڑے بڑے بادشاہوں کو قبر توڑ پھوڑ کے رکھ دے، بڑے بڑے آفیسروں کو قبر ڈھک کے دے کر تباہ برباد کر کے رکھ دے گی، اگر ایمان عمل تقویٰ نہیں ہے. اور مؤذن قبر کی مٹی پر حرام ہے، اس کا جسم قبر کی مٹی مؤذن کو نہیں کھا سکتی. اطول اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن مؤذن سب سے اونچی جگہ پر کھڑا ہوگا. لمبی گردن کا کیا مطلب؟ سب سے اونچی جگہ پہ کھڑا ہو اور اعلان ہوگا مؤذن کہاں ہے، امام مسجد کہاں ہے، علماء کہاں ہے، انہیں آگے لایا جائے اور انہیں موتیوں کے ممبروں پر بٹھاؤ، باقیوں کا حساب کتاب لیا جائے. حضور نے ایک مرتبہ اذان کے فضائل بیان کیے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، معلوم ہوتا ہے آپ کے بعد ہم اذان کے لیے تلواریں نکالیں گے. آپ نے فرمایا کلا یا عمر، نہیں نہیں اے عمر، ایک زمانہ آئے گا جب میری امت پست اور ذلیل لوگوں سے اذان دلوائے گی اور اذان دینے میں ذلت محسوس کرے گی. مؤذن کسے کہے؟ اللہ اکبر، یہ تو اذان دینے والے کا رتبہ ہے. اصل میں سوچ بدلی، ترتیب بدلی. حافظ قرآن، اللہ اکبر، ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ سبعون الف باب من ذہب مفض لحامل القرآن. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے، جس پر مرجان کا محل ہے، جس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں، جو حافظ قرآن کو اللہ عطا فرمائے گا. ساری ڈگریاں پیچھے رہ جائیں گی. آج قرآن کی ڈگری چل رہی ہے، اذان کی ڈگری چل رہی ہے، علم کی ڈگری چل رہی ہے. بلال مؤذن بنے اور ایسے رتبے پر پہنچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے ہیں. سحری القمد الولاسا، علی بن ابی طالب بھی بیٹھے ہوئے رضی اللہ عنہما، اور کیا بکری کی سری کھا رہے. حضرت بلال آئے، یا رسول اللہ لقد اصبحت، صبح ہو گئی ہے، کھانا پینا بند کر دیجیے. اور یہ کہہ کر مسجد میں چلے گئے. پھر واپس آئے دیکھنے کے لیے کہ اگر کھانا بند کیا ہو تو اذان دو. جب آئے تو آپ کھانا کھا رہے تھے. یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی ہے. تو حضور نے ہاتھ کھینچ لیا، ارے بلال تیرا بھلا ہو جائے، کہاں صبح نکلی تھی؟ وہ تو کوئی نہیں نکلی تھی، لیکن تیری قسم کو جھوٹا ہونے سے بچانے کے لیے اللہ نے صبح کو آج پہلے نکال دی. جب سے کائنات بنی ہے، جب مٹے گی، کبھی سورج کبھی صبح صادق اپنے وقت سے پہلے طلوع نہ ہوگی نہ ہوئی، لیکن محمد مصطفیٰ کے دامن پکڑنے والے میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ اپنے نظام شمسی کو بھی تبدیل کر دیتا ہے. انہوں نے کہا ہے صبح نکلا. حضرت علی نے فرمایا اگر بلال نہ کہتے اور قسم نہ کھاتے تو جب تک حضور کھانا کھاتے رہتے صبح نہیں نکلنی تھی. یہ دامن پکڑنے والے کا اعزاز ہے. اور کیا اعزاز بخشا؟ حضرت بلال کی قبر ملک شام میں ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ جب میں قیامت کے دن کھڑا ہوں گا تو میرے دائیں طرف ابو بکر کھڑا ہوگا، بائیں طرف عمر کھڑا ہوگا، اور میرے قدموں کے نیچے سے بلال اٹھے گا. شام میں نہیں، حضور کے قدموں کے نیچے سے حضرت بلال کھڑے ہوں گے. یوشر الناس رجالا واحشر راکبا علی البراق، لوگ چلیں گے پیدل میدان معاشر کی طرف، میرے لیے لایا جائے گا براق، میں براق پر، اور بلال حبشی میرے آگے سرخ اونٹنی پر سوار ہو کر چلے گا. ڈرائیور آگے ہوتا ہے نا, نقیب بن کے چل رہے ہیں. اور کیا ہوگا, اور جب بلال میدان محشر میں اترے گا, میں پیچھے پیچھے بلال آگے آگے, تو اونٹنی پر اذان دیں گے بیٹھے بیٹھے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اور اس اذان کو آدم کی ساری اولاد سنے گی. اور جب حضرت بلال کہیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ, تو سارا میدان محشر کہے گا صدقتا صدقتا, سچا ہے سچا ہے. جب کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ, سارا میدان محشر کہے گا صدقتا صدقتا, سچا ہے سچا ہے. یہ اعزاز ہے کس کا, ماننے والے کا. اور کیا اعزاز بخشا, فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا سب سے پہلے میں جاؤں گا, اور میری جنت کی سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے آگے آگے چلے گا. یہ جڑنے والوں کا انعام بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے مجھ سے جوڑ بٹھایا ان کے ساتھ کیا ہوا. انی لعارف رجلا باسمه وباسم ابیه وامه لا یاتی بابا من ابواب الجنہ الا قال مرحبا مرحبا. آپ نے فرمایا میں ایک آدمی کا نام جانتا ہوں جس کے ماں اور باپ کو بھی جانتا ہوں, جنت کے جس دروازے سے گزرے گا وہ دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا. حضرت سلمان نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑی شان والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہو ابو بکر ابن ابی قحافہ, یہ ابو بکر ہے ابو قحافہ کا بیٹا. پھر آپ نے فرمایا رہے تو قصرا فی الجنہ, رات کو جنت میں ایک محل دیکھا جس کی ایک اینٹ موتی کی, ایک یاقوت کی, ایک زمرد کی, مشک کے گارے, زعفران کی گھاس. میں نے پوچھا لمن ہاذا, یہ کس کا ہے؟ قیل الفتن من قریش, مجھے کہا گیا ایک قریشی نوجوان کا ہے. ظلم تو اللہ لی, میرے جی میں آیا یہ محل تو میرا ہی ہوگا. فذهبت لأدخله, میں محل میں جانے لگا تو مجھے فرشتے نے کہا انه لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے. کہنے لگے عمر تیرا غصہ یاد آیا اس لیے اندر نہیں گیا, نہیں تو جا کے دیکھ ہی لیتا. حضرت عمر رونے لگے اب علیہ کا غار یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مجھے آپ سے کیسے غصہ آ سکتا ہے. پھر آپ نے فرمایا یا عثمان ان لکل جمیع رفیقا فی الجنہ انت رفیقی فی الجنہ, اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے, تو جنت میں میرا ساتھی بنے گا. پھر حضرت علی پاس بیٹھے تھے, ان کا ہاتھ پکڑ لیا یا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی, اے علی تو بھی خوش ہو جا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. پھر یا طلحہ و یا زبیر ان لکل نبی حواری فی الجنہ وانتما حواری فی الجنہ, اے طلحہ اے زبیر جنت میں ہر نبی کے مددگار ہیں, میرے مددگار تم دونوں بنو گے. یہ ساتھ لگنے والوں کی فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. ایک حدیث میں تک جنت میں نور کی چمک اٹھے گی تو جنتی کہیں گے رضوان ہم نے تو سنا تھا جنت میں سورج نہیں نکلتا, یہ آج سورج کہاں سے نکل آیا؟ ہم نے تو سنا ہے جنت میں سورج نہیں ہوتا, یہ آج سورج کیوں نکل پڑا؟ تو رضوان فرمائیں گے اے جنت والو یہ سورج نہیں نکلا, یہ جنت الفردوس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہیں, کسی بات پر وہ مسکرائے ہیں, ان کے دانتوں سے چمک نکلی ہے جس نے جنت کو سورج کی طرح چمکا دیا ہے. یہ ساتھ لگنے والوں کی عزتیں بتلائی جا رہی, ساتھ لگنے والوں کے فضائل بتلائے جا رہے. ایک کالا آدمی آیا یا رسول اللہ میں رنگ کا کالا ہوں, میں آپ پہ ایمان لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تو اگر مجھ پہ ایمان لے آئے اور عمل کرے میرے جیسا تو اللہ تجھے ایسا جنت میں حسن بخشے گا کہ تیرے چہرے کا نور 1000 سال کی مسافت سے دکھائی دے گا. یہ ساتھ لگنے والوں کے فضائل بتائے جا رہے ہیں. جو لگ گئے پار ہو گئے, جو کٹ گئے ہلاک ہو گئے. اللہ تک کوئی براہ راست نہیں پہنچ سکتا, اللہ تک پہنچنے کے لیے پل ہے, واسطہ ہے, راستہ ہے. محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی, آپ کی زندگی راستہ ہے اللہ پاک کی ذات عالی تک پہنچنے کا. اور اللہ ایسا پہنچائے گا, ایسا پہنچائے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سے نواز دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی عزتوں سے نواز دے گا. اچھا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی ہمارے اندر کیسے آئے اور کیا ہے آپ کی زندگی؟ آپ کی زندگی کے ہمارے سامنے دو رخ ہیں, ایک آپ اللہ کے رسول ہیں اور ایک آپ کے بعد کوئی رسول نہیں, آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. ہمیں حضور سے دو نسبتیں حاصل ہیں, ہر امت کو اپنے نبی سے ایک نسبت حاصل تھی, ہمیں اپنے نبی سے دو نسبتیں حاصل ہیں. ہر امت کو اپنے نبی سے ایک نسبت تھی, ہمیں اپنے نبی سے دو نسبتیں ہیں. بھائی دھیان سے سننا, ہر امت کو اپنے نبی سے ایک نسبت حاصل تھی، ہمیں اپنے نبی سے دو نسبتیں حاصل ہیں. ہم نے اپنے نبی کو اللہ کا رسول مانا ہے اور ہم نے آپ کو آخری رسول مانا ہے. یہ دو الگ چیزیں ہیں. اللہ کا رسول ہے ہمارا نبی آمنا وصدقنا، اور یہ آخری ہے اس کے بعد کوئی نہیں آمنا وصدقنا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں دو نفی ہے دو اس بات ہے، چار ٹکڑے ہیں، ہر ٹکڑے کا الگ الگ عقیدہ ہے اور الگ الگ مطالبہ ہے. لا الہ یہ نفی ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، عرش سے فرش تک، تخت الصرا سے عرش معلی تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں بناتا، کوئی کام نہیں بگاڑتا، کوئی عزت نہیں دیتا، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی کام نہیں دے سکتا، کوئی زندگی نہیں دے سکتا، کوئی موت نہیں دے سکتا، کوئی عزت نہیں دے سکتا، کوئی ذلت نہیں دے سکتا. الا اللہ، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے، اللہ ہی بناتا ہے، اللہ ہی بگاڑتا ہے. میں حضرت علی نے فرمایا میں نے اعتمد علی مالی فقد قل، جو مال پہ بھروسہ کریں گے ان کے مال اللہ کم کر دے گا، ان کی کبھی پوری نہیں پڑے گی. میں نے اعتماد علی سلطانی فقد ضل، جو اپنی سلطنت پر غرور کرے گا اللہ اس کی سلطنت میں رکھ کر اسے ذلیل کر دے گا. میں نے اعتماد علی علمی فقد ضل، جو اپنے علم پر بھروسہ کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا، گمراہ کر میں سب کچھ جانتا ہوں یہ گمراہ ہو کے رہے گا، اسے دنیا کی کوئی طاقت گمراہی سے نہیں بچا سکتی، میں سب کچھ جانتا ہوں. میں نے اعتماد علی عقلہ فقد اختل، جو اپنی عقل پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کی عقل کو خراب کر کے رہے گا، اس کی عقل ماری جائے گی. میں نے اعتماد علی اللہ، میں نے اعتماد علی اللہ فلا قل ولا ذل ولا ضل ولا اختل او کما قال، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا ان کا مال کم نہیں پڑے گا، ان کی عقل ماری نہیں جائے گی، انہیں گمراہ نہیں ہونا پڑے گا، ان کو کبھی ذلیل نہیں ہونا پڑے گا، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. تو ایک مطالبہ ہے لا الہ کا، کوئی کچھ نہیں کرتا لہذا ہم کسی کے نہیں ہیں. الا اللہ، دوسرا مطالبہ ہے الا اللہ کا، اے اللہ ہم تیرے ہیں، اے اللہ ہم تیرے ہیں. آگے ہے محمد الرسول اللہ، اس میں ایک جز تو ظاہر ہے ایک جز چھپا ہوا ہے. لا الہ ظاہر ہے، الا اللہ بھی ظاہر ہے. محمد الرسول اللہ میں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ جز ظاہر ہے، یہ اس بات ہے. اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ نفی ہے، نفی یہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. آپ اللہ کے رسول، یہ اس بات اور ظاہر، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ نفی ہے، نفی. لا الہ یہ نفی ہے، اس کا مطالبہ تھا. الا اللہ یہ اس بات ہے، اس کا مطالبہ تھا. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اس کا کیا مطالبہ ہے؟ کہ ہم اللہ کے نبی کے طریقے پر آ جائیں، سر سے لے کر پاؤں تک، گھر سے دفتر تک، بازار تک، کاروبار میں، تجارت میں، حضور کے طریقے پر آ جائیں. یہ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے. اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس نفی کا کیا مطالبہ ہے؟ کہ آپ کے پیغام کو اب دنیا میں پھیلانا ہمارا کام ہے. ان دو کاموں کو جو کرے گا وہ اللہ سے تعلق جوڑ سکتا ہے، ورنہ کامل تعلق کبھی نصیب نہیں ہو سکتا، نہ ہوگا. کامل جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس کو بھی تعلق کا ایک درجہ مل گیا ہے، چاہے وہ شرابی ہے، زانی ہے، جواری ہے، ڈاکو ہے، لیکن اسے اللہ کے تعلق کا ایک درجہ حاصل ہے. پھر توبہ کر لی، دوسرا تعلق پیدا ہو گیا، نماز شروع کر دی اور آگے بڑھ گیا، روزہ رکھا اور آگے بڑھ گیا، زکات دی اور آگے بڑھ گیا، حج کیا اور آگے بڑھ گیا، پھر لوگوں کے حقوق ادا کیے، اپنے کمائی کو حلال کیا، لوگوں کے حق ادا کیے، آپس میں لین دین کو ٹھیک کیا، اور اپنی کمائی میں، دفتر میں، کاروبار میں حرام سے بچا، اللہ کے حکم کو پورا کیا، یہ بھی ولایت کے ایک درجے پر پہنچ گیا. پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، یہ بھی ہدایت کے ایک درجے پہ پہنچ گیا. لیکن کامل درجہ اسے ملے گا جو اس رسالت کے دونوں رخ اپنے اندر زندہ کرے گا. پہلا رخ رسالت کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لہذا مجھے اللہ کے نبی کی ماننی ہے، چاہے میرا جی چاہے یا نہ چاہے. اور آپ کے پاس کوئی نبی نہیں، اس کا مطالبہ کیا ہے؟ کہ مجھے آپ کے پیغام کو سارے عالم میں لے کر پھرنا ہے، چاہے میرا گزارا ہو یا نہ ہو. یہ ہمارے ذمے ہے، ساری کائنات کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر ڈالنا، یہ ہماری محنت ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد بنایا گیا ہے، اس کے بغیر اللہ پاک کا کامل تعلق ہم لے نہیں سکتے۔ کیا ہوا بھائی، آپ اللہ کے رسول ہیں لہذا مجھے آپ کی ماننی ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں لہذا آپ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ میرے بیوی بچے میرا کاروبار، میں نہیں جا سکتا، میں نہیں نکل سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے ہم چاہتے ہیں کوئی اور نبی آئے بنا کر لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائے۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ہم ہی اللہ کے پیغام کو لے کر پھریں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں حضور سے دو رخ ملے ہیں، ایک رسالت کا، ایک ختم رسالت کا، ایک نبوت کا، ایک ختم نبوت کا۔ آپ نبی ہیں لہذا آپ کی مانیں گے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں لہذا آپ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھریں گے۔ ایک ایک آدمی کے درد اور غم کو اپنے سینے میں لے لینا کہ یہ بھی جہنم سے بچ جائے، یہ بھی جہنم سے بچ جائے، یہ ہمارا اللہ نے کام بنایا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو ڈال دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا کام بنایا ہے۔ ارے بھائیوں، گندا کپڑا پھینک دیتا ہے، گندے برتن میں روٹی نہیں کھاتا، گندی پیالی میں چائے نہیں پیتا، گندی کرسی کو جھاڑ کے بیٹھتا ہے، گندے بستر کی چادر بدلتا ہے، اور یہ اس غلیظ دل کو لیے لیے پھرتا ہے۔ ارے بھائیوں، اس دل کو بھی تو دھوتے کہ اس میں اللہ اترتا، اور کامل اللہ کا تعلق کم ملے گا جب ان دونوں پہلوؤں کو زندہ کریں گے، نبوت کے پہلو کو بھی، ختم نبوت کے پہلو کو بھی، پورے دین پر چلے اور پورے دین کو پھیلانے والے بنے، تب جا کر یہ دونوں پہلو مکمل ہوں گے اور اللہ کا کامل تعلق نصیب ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ہے، انہیں مکہ چھوڑنے کی ضرورت کوئی نہیں، مدینہ چھوڑنے کی ضرورت کوئی نہیں، وہ رضی اللہ عنہ ہے، اور بدر والے تو اتنے اونچے ہیں کہ حضور نے فرمایا لعل اللہ اطلع على اہل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، اے بدر والو جو مرضی کرو تمہاری میں نے بخشش کر دی ہے۔ لیکن یہی بدر والے، احد والے اللہ کے پیغام کو لے کر گھر گھر در در پھر رہے، انہیں نکلنے کی ضرورت کوئی۔ ابو طلحہ انصاری بحیرہ روم کے کسی ویران جزیرے میں دفن ہے، کسی کو نہیں پتا۔ ابو ایوب انصاری استنبول میں دفن ہے۔ حسام بن عاص بدری صحابی ہے، ان کے جسم کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اجل دین کے میدان۔ نعمان ابن مقرن مہاجرین بڑے صحابہ میں سے ہے، نہاون کے میدان میں ان کی لاش تڑپتی چلی گئی، اپنے گھوڑوں نے رون دیا۔ عمر ابن مہدی قریب عرب کے سردار، یمن کے سردار، نہاون کے میدان میں ان کی قبر بنی۔ عقبہ بن نافع بسکرا سہرائے اعظم کے قریب، ابو لبابہ بدری صحابی تونس میں قبر، ابو زمعہ انصاری تونس میں قبر، معبد بن عباس، عبد الرحمن بن عباس شمالی افریقہ میں قبر، قسم بن عباس روس سمرقند میں قبر، قتیبہ بن مسلم الباہلی فرغانہ میں قبر، معاذ بن جبل جن کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا، مدینے کے علم کی محفلوں کو چھوڑ کر اردن کے پہاڑوں میں یرموک کی وادی میں جا کر سوئے، عبید ابو عبیدہ بن جراح، عبداللہ بن رواحہ، زید بن حارثہ، 25,000 صحابہ اور تابعین کی قبریں اردن میں ہیں، خالد بن ولید حمص میں، انس بن مالک بصرہ میں، 70 صحابہ کوفے میں، 70 لیبیا میں، 5,000 مصر میں، عمر بن عاص جیسے، عقبہ بن عامر جیسے بڑے بڑے صحابہ پھیل گئے، ساری دنیا میں ان کی قبریں بنتی چلی آ رہی۔ بعد بن مالک تسر میں دفن کیے گئے، کام تسر، کام مدینہ منورہ، کائنات کے گوشے گوشے میں ان کی قبریں پھیلتی چلی جا رہی۔ یہ فضل ابن عباس ملک شام میں، یہ کیوں جا رہے، کہاں جا رہے، کس لیے پھیل رہے، کیوں اللہ کے کلمے کو پھیلانے کا کام اپنے ذمہ لگایا ہے؟ ارے مدینے کی مسجد چھوٹی، صحابہ کو سب سے زیادہ مشکل نہ بیوی کا چھوڑنا تھا، نہ بچوں کا چھوڑنا تھا، نہ ماں کا نہ باپ کا، اللہ کی قسم سب سے زیادہ حضور کی جدائی ان پر مشکل تھی، اور حضور کو بھی سب سے زیادہ اپنے صحابہ سے پیار تھا۔ معاذ ابن جبل کو اپنے ہاتھ سے روانہ کر رہے ہیں یمن کی طرف، کہہ رہے معاذ شاید یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، عسى اللہ تلقانی بعد عامی ہذا، شاید اب تو مجھے نہ دیکھے، واپس آئے تو میری قبر تو دیکھے، مجھے نہ دیکھے۔ تو حضرت معاذ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، جس شان نے فراق رسول اللہ ضبط نہ کر سکے، رونے لگے، ٹوٹ پڑے، تو حضور بھی رونے لگے۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ میرے رونے پر اور روئے گا تو اپنے چہرے کو یوں مدینے کی طرف پھیر لی, حضرت معاذ کی طرف پشت کر دی اور چہرہ مدینے کی طرف پھیر لیا کہ کہیں میرے رونے کی وجہ سے اس کا غم اور نہ بڑھ جائے, اور تسلی دی, آنسو صاف کیے, اے معاذ غم نہ کر, ان اول الناس بالمتقون من کانوا وحیث کانوا, اے معاذ غم نہ کر, قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو تقوی والا ہوگا جہاں مرے جہاں رہے. اپنے ہاتھوں سے روانہ کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے جعفر بن ابی طالب, زید بن حارثہ, وہ موتا کے میدان میں ان کی قبریں بنی. کہاں چلے گئے یہ حضرات؟ جعفر بن ابی طالب جب شہید ہوئے تو حضور مسجد نبوی میں بیٹھے سارا منظر دیکھ رہے تھے, 3000 میل کے فاصلے پر حضور مسجد نبوی میں بیٹھے دیکھ رہے کہ میرے صحابہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیسے کٹ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں عبداللہ زید نے جھنڈا پکڑا, قتل ہوا, وہ گیا جنت میں. اب جعفر نے جھنڈا اٹھایا, قتال کیا, قتل ہوا, اور وہ گیا جنت میں. اس کے ساتھ ہی آپ رونے لگے, کیونکہ جعفر حضرت علی کے چھوٹے بھائی اور محبوب بڑے بھائی تھے, اور محبوب تھے, اور 33 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا, 33 برس کی عمر میں شہادت, اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے گئے. ہائے وہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے تبلیغ میں چلے جاتے ہیں, ارے یہ تو 4 مہینے لگا کے واپس آ جاتے ہیں, ان بچوں کے آنسو بھی کسی نے نہ پوچھے. جعفر کے بچوں کے آنسو کو کون پوچھے گا؟ اگر وہ اپنے بچوں کی جدائیاں برداشت نہ کرتے تو آج میں اور آپ کلمے کی بات کرتے یہاں؟ ہے حضور نے خود اپنے گھرانے کو داؤں پہ لگایا, ارے اپنا گھر ہے جعفر, اپنے گھرانے کے بچوں کو یتیم کرایا, اپنے گھرانے کی بچیوں کو بیوہ کرایا, اپنے گھرانے کے بوڑھوں کو بے آسرا کر دیا, خود اپنے گھر سے قربانی شروع کی, اپنے گھر سے. یہ طرز نبوت ہے. لوگ کہتے ہیں معاشرہ ٹھیک کر دو دوسروں کو قربان کر کے, مجھے نہیں. اور نبی کہتا ہے پہلے میں قربان ہوں گا لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اور لوگوں میں دین کو زندہ کرنے کے لیے. یہ طرز نبوت ہے کہ میں قربانی دوں, اپنا گھر قربان کروایا ہے. اور رو رہے ہیں مسجد میں, ادھر میں ایک آدمی ہے, یا رسول اللہ جعفر کی بیوی بچے رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا انہیں تسلی دو. اور پھر آپ رو رہے ہیں, وہ پھر دوڑا دوڑا آیا, یا رسول اللہ جعفر کے بیوی بچے رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا انہیں تسلی دو. وہ پھر دوڑا دوڑا آیا, یا رسول اللہ جعفر کے بیوی بچے رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا انہیں تسلی دو, ان کے لیے کھانا پکاؤ, آج ان پر بڑی مصیبت آئی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے اس پر اتنا غصہ آیا کہ کیسا عجیب آدمی ہے, حضور کے غم کو اور غم بڑھا رہا ہے, آپ کے غم کو اور تازہ کر رہا ہے. حضرت بشیر ابن قرابہ چھوٹے سے صحابی ہیں, چھوٹی عمر ہجرت کر کے مدینے میں آئے, ماں کا آتے ہی انتقال ہو گیا, تنے تنہا رہ گئے. اس بچے کا اب کوئی سہارا نہیں سوائے حضرت قرابہ کے, اور وہاں تو ہر وقت لشکر نکل رہے تھے اللہ کے کلمے کو پھیلانے کے لیے, ایک لشکر میں وہ بھی چلے گئے, بچے کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم بھی ساتھ تھے, اب انتظار میں بیٹا کہ کب میرا باپ آئے, میری تنہائی کٹے. پتا چلا باپ کا لشکر واپس آ رہا ہے تو فرمانے لگی میرے جی نے آیا میں مدینے سے باہر بیٹھ کر اپنے باپ کا استقبال کروں تو میرا باپ خوش ہو جائے گا. اور جس راستے سے لشکر نے گزرنا تھا وہاں ٹیلے پہ آ کے بیٹھ گئے, چھوٹا بچہ باپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. جب لشکر گزرا تو باپ نظر نہیں آیا تو دل دھڑکا, تیزی سے نیچے اترے اور دوڑتے ہوئے حضور کے سامنے آ گئے. حضور بھی پیدل چل رہے تھے, سامنے آ کے آپ کے قدم رک گئے, آنکھوں سے آنکھیں ملی. بشیر نرسی آواز میں, یا رسول اللہ ما فعل ابی, یا رسول اللہ میرا باپ نظر نہیں آیا, اس نے کیا کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنکھیں بچے کی ڈال نہیں سکے. کہتے ہیں حضرت بشیر کہ حضور نے یوں منہ پھیر لیا, منہ پھیر لیا, کہ میں یوں سامنے سے آیا, پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, یا رسول اللہ ما فعل ابی, میرے باپ کا کیا بنا؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور چھلک پڑے چہرے پر, سستا بڑا پانی نکلا بقا, اور آپ رونے لگے. کیونکہ جب میں نے حضور کو روتے دیکھا, اج ہش تو بل بکا, میری چیخ نکلی, ہائے میں بے سہارا ہو گیا, ماں بھی نہ رہی باپ بھی نہ رہا. ایسے صدموں کے پہاڑ ٹوٹے پھر یہ دین یہاں تک آیا. ہائے ہائے, ہمارے بچے ان کے بچوں سے زیادہ قیمتی تو نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے اٹھا لیا اور سینے سے لگا لیا, نہیں نہیں بشیر تو بے سہارا نہیں ہے, انا ترضا ان یکون رسول اللہ اباک وعائشہ امک, بشیر تو راضی نہیں ہے کہ آج سے اللہ کا رسول تیرا باپ بن جائے اور عائشہ تیری ماں بن جائے. ان کا بس میرا گھر پورا ہوگا, میں راضی ہوں, میں راضی. ان صدموں سے دو چار ہوئے ہزاروں گھرانے. ارے بھائیو کچھ گھر ٹوٹتے ہیں لاکھوں گھر آباد ہوتے ہیں, کچھ کی دنیا اجڑتی ہے پھر دنیا آباد ہوتی ہے. باپ باپ گرمی سردی کے دھکے کھاتا ہے, سردی میں بھی دستر جاتا ہے گرمی میں بھی دستر جاتا ہے. تاجر آدمی گرمی میں بھی دھکے کھاتا ہے سردی میں بھی دھکے کھاتا ہے, صبح نکلتا ہے شام کو تھکا ہارا آتا ہے. اس کی زندگی کی کوئی ترتیب نہیں, یہ بے ترتیبہ ہے بے ترتیبہ. لیکن اس کے بے ترتیب ہونے کی وجہ سے چار بچے ڈھنگ سے روٹی کھا رہے, ایک عورت ڈھنگ سے روٹی کھا رہی ہے, کپڑے پہن رہی ہے, تعلیم ہو رہی ہے, گھر ملا ہوا ہے, خرچے چل رہے ہیں. ایک بے ترتیب ہے ایک گھر کی ترتیب کو قائم کرنے کے لیے, وہ تو بے ترتیب ہے ایک گھر کی ترتیب کو قائم کرنے کے لیے. ایک دیانتدار آدمی حلال کمائی کے لیے کتنی پریشانی اٹھاتا ہے, دفتر میں لڑتا ہے, آفس میں چکر کھاتا ہے, رشوت سے بچتا ہے, حرام سے بچتا ہے, اس کے دماغ کے پرزے پرزے ہو جاتے ہیں اور اس کا جسم چور ہو جاتا ہے تھک کر. اس کی اس تھکن پر ایک گھر کا نقشہ ٹھیک چلتا ہے. ارے میرے بھائیو امت یہ آئی تھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے بے ترتیب بنانے کے لیے, کہ ہماری ترتیب ٹوٹ جائے کوئی نہیں, عالم تو ہدایت پہ آ جائے گا نا, عالم تو ہدایت پر آ جائے گا. چلو ہم بے ترتیب صحیح لیکن انسانوں کو تو ہدایت مل جائے گی. اس چیز نے صحابہ کو گھروں سے نکال دیا, تابعین کو گھروں سے نکال دیا. اللہ کی قسم بیٹھ جانا اس امت کا بہت بڑا جرم ہے, پھرنا پھرنا ہمارا کام ہے. ارے اللہ کے واسطے ہم ایک ایک کا درد کھائیں, ہمارے سینے میں غم ہو درد ہو, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. کوئی کہیں تڑپے, کوئی کہیں مصیبت میں آئے, ہمیں تیس اٹھے ہائے یہ جہنم میں چلا جائے گا, اے اللہ اس کی جنت بنا دے, یہ ہمارا درد بن جائے, یہ ہمارا غم بن جائے. یہی ہمیں نبی پاک سکھا کر گئے تھے کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی میرے پیغام کو لے کر پھرتے جاؤ پھرتے جاؤ پھرتے جاؤ. حضرت عبداللہ بن ابی بکر جوان خوبصورت, حضرت عاتکہ سے شادی ہوئی, خوبصورت بیوی, خوبصورت خود بیوی کی محبت نے ایسا پکڑا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دیا. ابوبکر صدیق نے سمجھایا, بیٹا بیوی کی محبت میں ایسا نہ لگ کہ کام چھوڑ دے. بتائیے آپ بیوی کی محبت میں آپ دکان پہ جانا چھوڑ دیں, کاروبار پہ جانا چھوڑ دیں تو ماں باپ بھی ڈانٹیں گے, بیوی بھی کہے گی جا دکان پہ, جائے گا نہیں تو روٹی کہاں سے کھلائے گا مجھے, ساری محبت ضرورت کی ہے. ہاں یہ سارے میں قربان میں بھائی, ایک ضرورت پوری نہ کرو انشاءاللہ, دیکھو کیسے لاٹھم لاٹھی ہوتی ہے بیوی. وہاں کام کیا تھا, کمائی کام نہیں تھا, کلمے کو لے کے نکلنا کام تھا. انہوں نے کہا ارے عبداللہ میرا بیٹا ہو کے یہ کیا کرتا ہے, جب نہیں سمجھ میں آیا تو کہا اچھا اس کو دب طلاق دے. گھر بیٹے کا اجاڑ دیا. ہر باپ کے کہنے سے طلاق دینا جائز نہیں ہے, ہر باپ کے کہنے سے طلاق دینا جائز نہیں ہے. ابو بکر جیسا باپ ہو اس کے کہنے پر طلاق نہیں پڑے. اپنے بیٹے کا خود گھر اجاڑ دیا کہ تو اگر دنیا میں دین کے کام کو کرنے والا نہیں ہے تو مجھے ایسی بہو نہیں چاہیے جو میرے بیٹے کی آخرت کو خراب کر. اب حضرت عبداللہ کو ہوئی ندامت, طلاق تو دینی پڑی لیکن ٹھیک ہو گئے, نکلنا بھی شروع کر دیا اور اندر ہی اندر غم اور صدمہ بھی لگا ہوا. ایک دن شیر پڑھ رہے تھے, عاشق لا انسا کی ما ذرہ شارق ومانا حقم الحمام المطلقا عاشق قلبی کل یوم ولیلت الیک بما تخفی النفوس معلقا. اے عاشق جب تک سورج چمکتا رہے گا تیری محبت بھی میرے دل میں چمکتی رہے گی. حضرت ابوبکر نے سنا تو ترس آیا, اچھا دوبارہ رجوع کر لو. رجوع کر لیا, شادی دوبارہ کر لی, اللہ کی شان. لیکن پھر گھر میں نہیں جان نکلی, طائف کی وادی میں سینے پہ تیر کھایا. 30 برس کی عمر تھی, زخمی حالت میں مدینے لائے گئے, زخمی حالت میں لائے گئے. جوان خوبصورت خانم کی لاش جوان بیوی سامنے کھڑی ہوئی, گھر لٹ رہا ہے اور اسی حال میں سینے کے اندر تیر لگا ہوا ہے, اسی حال میں جان نکلی بے ساختہ حضرت عاتکہ کی زبان سے نکلا. علیک لا تنفک عینی حزینتا علیک ولا ینفک جلدی اغبرا. میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میرا جسم کبھی نرم کپڑا نہیں پہنے گا اور میرے جسم پر کبھی خوشبو نہیں آئے گی. لله عينا من رأى فتى مثله أقرب أعمى في الحياة وأصبر. تو کیا مبارک جوان تھا جو اللہ کے کلمے کو لے کر دشمنوں میں کود پڑتا تھا. مدد دہرہین غلط سمامت ایکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا. جب تک پرندے درختوں پہ چہچہاتے رہیں گے اور جب تک سورج چاند چمکتا رہے گا تیری محبت مجھے تڑپاتی رہے گی. ایسے گھر لٹے پھر یہ کلمہ عالم میں پھیلا ہے. ارے میرے بھائیو توبہ کریں ہم توبہ کہ ہم نے دنیا میں دین پھیلانا اپنا کام نہیں سمجھا. ایک ایک کا درد حضور نے کھایا, ایک ایک کا غم حضور نے کھایا. اللہ اکبر. جبلہ بن احم مرتد ہو گیا تھا اور چلا گیا تھا استنبول میں. استنبول میں حضرت عمر نے قاصد بھیجا استنبول, کہا وہاں جبلہ ہے اس سے ملنا, اسلام کی دعوت دینا. یہ قاصد گیا, گیا تو کیسر سے ملنے, وہاں جبلہ کو اسلام کی دعوت دی. جبلہ کہنے لگا اگر عمر خلافت مجھے دے دے اور بیٹی میرے نکاح میں دے دے تو میں دوبارہ مسلمان ہوتا ہوں. ان کا بیٹی کا میں وعدہ کرتا ہوں, خلافت مشورے کی چیز ہے جس میں میں طے نہیں کر سکتا. ان کا اچھا مجھے بتانا. اب استنبول سے واپس آئے مدینہ کتنا سفر ہے بھائی, کتنے ہزار کلومیٹر, کوئی گاڑیاں, کوئی ریل, کوئی سڑک, کچھ نہیں, اونٹ کا سفر. حضرت عمر سے آ کر کہا کہ وہ یوں کہہ رہا تھا, کہنے کہہ رہے اللہ کے بندے تو خلافت کا بھی وعدہ کر لیتا, ایک آدمی جہنم سے بچ جاتا مجھے اس سے زیادہ عزیز تھا کہ تو اس نے اس کو خلاف جا ابھی واپس جا. اللہ 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 کا ابھی واپس جا اور اسے کہو تو کلمہ پڑھ لے, میں خلافت بھی تجھے دے دوں گا. ایک آدمی کی خاطر عمر وہ ہے جس کو حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, اور عمر وہ ہے جس کے اسلام لانے پر جبریل علیہ السلام اتر آئے, یا رسول اللہ آپ کو عمر کی اسلام کی خوشی ہو رہی ہے؟ فرمایا ہاں ہو رہی ہے. کہا آج آسمان والے بھی اسلام کے عمر پر خوش ہو رہے ہیں. اگر جبلہ کلمہ نہ پڑتا تو عمر میں کیا کمی آتی, اس کی بڑائی میں کیا کمی آ سکتی تھی؟ نہیں نہیں, انہوں نے نبی سے سیکھا تھا یہ درد و غم کا. جاؤ جبلہ سے کہو تو کلمہ پڑھ لے, خلافت تیری ہے. پھر جب ہزاروں کلومیٹر چلتے 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 جب شہر میں داخل ہوئے, تقدیر غالب آ گئی, دیکھا تو ایک جنازہ آ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا عرب کے سردار جبلہ بن احم کا جنازہ ہے. بد وقت چلا گیا, لیکن عمر نے اپنی محنت میں کمی نہیں کی. کیوں؟ کہ انہوں نے حضور کی زندگی کو دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا؟ ایک قصہ آپ کو سنا تھا. ویسی کو جانتے ہیں آپ, صحابی ہیں رضی اللہ عنہ ہے, حضرت حمزہ کے قاتل ہیں. حضرت حمزہ کو حضور سے سب سے زیادہ محبت تھی, چچا بھی, دوست بھی اور بھائی بھی, رضائی بھائی تھے. آپ کے اسلام لانے پر اسلام والوں کو طاقت مل گئی تھی, اور اس کی لڑائی میں وحشی نے حضرت حمزہ کو قتل کیا. جب لڑائی ختم ہوئی آپ نے فرمایا حمزہ کہاں ہے, نظر نہیں آ رہے. ایک صحابی نے کہا جی وہ کیکر کے نیچے لڑ رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا, دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی. کہا وہاں جا کے پتہ کرو. وہاں جا کے دیکھا تو حال ہی عجب تھا, حضور کو اطلاع کری کہ آپ خود تشریف لائیں. جب آ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ پیارا محبوب چچا ناک کٹا پڑا ہے, کان کٹے ہوئے ہیں, سینہ چیرا ہوا ہے, کلیجہ نکلا ہوا ہے اور دانتوں سے چبایا ہوا ہے, آنٹے نکلی پڑی ہیں. ارے میرے بھائیو 23 سال میں حضور کبھی پھوٹ پھوٹ کے نہیں روئے کہ آپ کے رونے کی آواز آئے اور دور تک سنائی دے. لیکن اللہ اللہ, طائف میں اتنے پتھر پڑے کہ بے ہوش ہو کے گرے, آنسو نہیں نکلے, اور چچا کی لاش کو دیکھا تو اتنا روئے کہ دور کھڑے صحابہ آپ کے رونے کی آواز کو سن کر متوجہ ہو گئے. کیا ہو گیا؟ دوڑے دوڑے صحابہ آ رہے, حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے رو رہے, حضور رو رہے اور سب صحابہ رو رہے. اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے, یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ غم نہ کریں, ہم نے حمزہ کو اپنے عرش پر لکھا ہے, حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی, کہ حمزہ اللہ رسول کا شیر ہے. شیر تو کتنا غم اٹھایا, وہاں اعلان کیا جو وحشی کو پائے قتل کر دے, یہ اعلان کیا جو وحشی کو پائے اسے قتل کر دے. وحشی مکہ فتح ہوا تو بھاگ کے طائف چلا گیا. مدینے اور طائف میں کتنے 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, 800-900 کلومیٹر یا 500-600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. قربان جائیں ایسا نبی کسی کو نہیں ملا. جب مدینے واپس آ گئے تو ایک آدمی اسپیشل ویشی کے پاس بھیجا کہ جاؤ ویشی سے کہو تو بھی کلمہ پڑھ لے, جنتی بن جائے گا. آپ کے یہاں تو ڈز کرنا بہت آسان ہے, ذرا کسی نے گالی دی ڈز, دیکھ کراشن کوک مار رہے, جیسے مکھی مارنا یہاں مشکل ہے اور بندہ مارنا آسان بناؤ. اللہ اکبر. نماز بھی پڑھ رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, زکات بھی دے رہے ہیں, پابندی کو بھی ذبح کر رہے ہیں. جنت میں نہیں آ سکتا. سب سے پہلے قیامت کے دن قتل کی کچہری لگے گی, سب سے پہلے, سب سے پہلے. اور مقتول اپنی گردن کو ہاتھ میں لے کر آئے گا کہ اے اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا. سب سے پہلے قتل کی کچہری لگے گی محشر کے میدان. جیسے ہم مکھی مارنا, انسان مارنا کیا ہوا, جیسے مکھی کو مار دیا, سب سے پہلے قتل کی کچہری لگے گی. اور سارے اعمال کے ہوتے ہوئے سب سے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. بخشش کوئی نہیں ہے قاتل کی. ایسے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ قاتل کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا, چاہے ایمان والا بھی ہے. گو اکثر نے یہ کہا کہ سزا بھگت کے نکل آئے گا, لیکن یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ بعض علماء اس طرف چلے گئے کہ قاتل کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا اگر توبہ نہ کرے. توبہ تو ہر چیز, ارے 100 آدمیوں کا قاتل بھی جنت میں چلا گیا تھا, بنی اسرائیل میں 100 کا قاتل بھی جنت میں چلا گیا تھا. توبہ ہر چیز کو دھو دیتی ہے. اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے زیادہ نہ سمجھو. اللہ کی رحمت بڑی زبردست ہے, بڑی زبردست رحمت ہے. اور اس وحشی کو کہہ رہے تو کلمہ پڑھ. آگے وحشی نخرا کرتا ہے, میں کلمہ پڑھ کے کیا کروں گا, میں نے زنا کیا ہے, قتل کیا ہے, شرک کیا ہے, شراب پی ہے. تیرا رب کہتا ہے جو یہ سارے کام کرے گا دوزخ میں جائے گا, مجھے کوئی اور راستہ بتاؤ. اب وہ وہاں سے واپس آئے, یہ یوں کہہ رہا ہے. آمنے کا اچھا واپس جاؤ. اسے کہو میرا رب کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. میرا رب کہتا ہے توبہ کرو, ایمان لاؤ, عمل کرو, میں معاف کر دوں گا. اب یہ پھر واپس جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں وحشی اللہ تعالیٰ کا نبی کہتا ہے کہ یہ 3 کام کر لو, مسئلہ حل ہو جائے گا. وحشی کہنے لگا ان حال علی شرط شدید, یہ بڑی سخت شرط ہے, توبہ کرو, ایمان لاؤ, عمل کرو, یہ سارے کام میں نہیں کر سکتا, کوئی اور راستہ بتاؤ. یہ پھر واپس آئے. جی وہ تو یوں کہہ رہا ہے کہ اچھا اس کے پاس واپس جاؤ. ارے میرے بھائیو, یہ کس سے مکالمہ ہو رہا ہے؟ یہ ٹیلی فون والی بات ہو رہی, یہ سینکڑوں کلو میٹر بڑھایا جا رہا ہے ایک آدمی کے لیے, ایک 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 کوہ جس نے سب سے زیادہ دکھ دیا, چچا کا قاتل. اچھا سے یوں کہوں کہ میرا رب کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, میں شرک معاف نہیں کروں گا, باقی ہر چیز معاف کر دوں گا, اور جسے چاہوں گا, لمن یشاء, جسے چاہوں گا معاف کروں گا. ویسے کہنے لگا لمن یشاء, لمن یشاء, جسے چاہے معاف کرے. اچھا, اور اگر مجھے معاف نہ کیا تو پھر؟ لمن یشاء جو ہے جسے چاہے, اور اگر میرا نمبر نہ لگا تو پھر؟ اور پھر واپس آئے. کالی ہو تو یوں کہہ رہا ہے کہ لمن یشاء میں بھی معاملہ گول ہے, صاف باز نہیں ہے. اللہ 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 اللہ, کیا عجیب اللہ نے ہمیں نبی دیا. اللہ اکبر, ایسا شفیق نبی, ایسا شفیق مہربان نبی, اس کے طریقے پہ نہ چلے کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ اللہ, ارے میرے بھائی, حضور کا ایک ایک طریقہ اللہ سے جوڑتا ہے, اور ایک ایک سنت کے خلاف عمل اللہ سے توڑ دیتا ہے. کہ بھائی 1 روپیہ اٹھاتے ہیں کہ پھینک دیتے ہیں, کوئی روپیہ ہے تو ہے, جانے میں کوئی بات نہیں. ایک ایک ووٹ کے لیے کتنا بھاگتے ہیں الیکشن والے, کتنا بھاگتے ہیں ایک ایک ووٹ کے لیے, اور کس یقین پر کہ ایک ووٹ پر بھی ہار جیت کا فیصلہ ہو سکتا ہے. ایک ایک نمبر کے لیے ایک طالب علم ساری ساری رات بیٹھ کے پڑھتا ہے کہ ایک ایک نمبر پر ڈویژن کا فرق پڑ جائے گا. ایک ایک وہ یہ جو اسکیل ہے 18th grade اور 19th grade اور 20th grade اور پتہ نہیں کیا کیا گریڈ, اس کے لیے ایک ایک افسر اپنا تن من دھن لگا دیتا ہے. لیکن ہمیں کیا ہوا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, سنت ہے, کوئی حرج نہیں, کر لیں تو بھی ٹھیک ہے, نہ کریں تو بھی ٹھیک. ارے میرے بھائی, یہ محبت کی بات نہیں تھی, یہ جفا کی بات ہے. سنت ہے, کوئی بات نہیں, کر لو تو بھی ٹھیک ہے, نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے, فتویٰ بھی خود ہی دے لیا. نہیں نہیں میرے بھائیو, یہ بڑی بے انصافی ہے جو موت پر بھی آپ کو یاد کرے اور قیامت کے دن بھی آپ کو یاد کرے. نبی کہے نفسی نفسی, وہ کہے امتی امتی. پل سراج پہ سب ایک دوسرے کو بھول جائے, وہ پل سراج کا کنارہ پکڑ کے کہے رب سلم سلم, اللہ نبی امت کو پار لگا دے, پار لگا دے, پار لگا دے. اس کو اس کے طریقے کو یہ کہہ کر اڑا دینا کہ سنت ہے, کوئی بات نہیں, بڑا ظلم ہے, بڑا ظلم ہے, بڑی زیادتی ہے.
قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين كنتم خير امة اخرجت للناس ولتكن منكم امة المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. ہمارے لیے یہ اوامر یہ قرآن ہمارے لیے میں یار ہے کہ تبلیغ یہاں سے آ رہی. فلیبلغ الشاہد الغائب بلغ عنی ولو آیا ان اللہ بعثنی للناس کافۃ فادعوا عنی. یہ احادیث مبارکہ ہمارے لیے معیار ہیں کہ میرا پیغام آگے پہنچاؤ. تبلیغ والا معیار نہیں ہے. تو بھائی توبہ کرنی ہے نافرمانی سے, توبہ کرنی ہے تبلیغ کے کام کو جو ہم نے چھوڑا ہے اس سے. آج کے بعد اسلام پہ چلیں گے, آج کے بعد تبلیغ کا کام کریں گے. اس کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے, چلہ سال 7 مہینے. اب آپ نام لکھاتے جاؤ اور بولتے جاؤ.
مرحا 1995 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بیان فرما رہے تھے بمقام لاہور. موضوع تھا خوفناک منظر. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا نج تبلیغی مرکز مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی یا علمی کیسٹ گھر الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک مسجد صالح دکان نمبر 4 پریری اسٹریٹ صدر کراچی.